الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، مرد و زن کے اختلاط کے آداب کا باب خاتمے کو پہنچ گیا تھا، صرف آیات، اور آیات بھی وہ جن میں آخری احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ زیر بحث تھی. یہ احکام اگرچہ جیسے کہ میں نے ان کا خلاصہ بیان کیا ہے، ہم نے پڑھ لیے تھے، تاہم ربط کلام کے لیے ایک بار ذرا ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پہلے مرحلے میں چند ہدایات دی گئیں ازواج مطہرات کے بارے میں، لیکن اشرار اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے. یعنی ایک فتنہ جو برپا کر دیا گیا تھا اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بطور خاص ہدف تھا، اس میں ان اشرار نے نقب لگانے سے اپنے آپ کو نہیں روکا. جب یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ چند مزید ہدایات اس سلسلے میں دی. یہ ہدایات کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا تھا، ایک نظر ان پر ڈال لیجئے تاکہ آیات کو سمجھنا آسان ہو جائے. فرمایا ہے کہ اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا. یعنی ایک پابندی یہ لگا دی گئی کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو حضور کے گھر جانا ہے. اندر جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، مسجد میں ملیے، بلا لیجئے، لیکن یہ کہ کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کو دعوت نہ دی گئی ہو کہ آپ، یعنی حضور بلائیں تو جائے گا ورنہ نہیں. اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا. لوگوں کو کھانے کی دعوت بھی جائے گی تو وہ وقت کے وقت آئیں گے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد منتشر ہو جائیں گے، باتوں میں لگے ہوئے وہاں بیٹھے نہ رہیں گے. آپ کی ازواج مطہرات لوگوں سے پردے میں ہوں گی اور قریبی اعزاء اور میل جول کی عورتوں کے سوا کوئی ان کے سامنے نہ آئے گا. جس کو کوئی چیز لینا ہوگی وہ بھی پردے کے پیچھے ہی سے لے گا. پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں. جو منافقین ان سے نکاح کے ارمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ازواج مطہرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا. ان کی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے، لہذا ہر صاحب ایمان کے دل میں احترام و عقیدت کا وہی جذبہ ان کے لیے ہونا چاہیے جو اپنی ماں کے لیے وہ اپنے دل میں رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کی یہ باتیں باعث اذیت رہی ہیں. اب وہ متنبہ ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ بڑی ہی سنگین بات ہے. یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی نازیبا سے نازیبا حرکت کے لیے بھی کوئی عذر تراش لے، لیکن وہ پروردگار جو دلوں کے بھید تک سے واقف ہے، یہ باتیں اس کے حضور میں کام نہ آ سکیں گی. اب ظاہر ہے کہ جیسے میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے تو لفظ لفظ پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی عمومی آداب اور احکام نہیں ہے، یعنی ایک خاص صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ یہ پابندیاں لگا رہے ہیں. آیتیں سن لیجئے، اسی پر یہ باب ختم ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناؤ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق واذا سالتموہن متاعا فاسألوہن من وراء حجاب ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما ان تبدوا شیئا او تخفوه فان اللہ کان بکل شیء علیما لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابنائے اخوانہن ولا ابنائے اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اب ذرا ترجمہ سنیے. ایمان والو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا یہ کہ تمہیں کسی وقت کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے. اس صورت میں بھی اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو. ہاں جب بلایا جائے تو آؤ، پھر جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو. یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت تھیں مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے رہے، اور اللہ حق بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا. اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے۔ تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان بیویوں پر البتہ اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنے میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے ہوں، اور اللہ سے ڈرتی رہو بیویوں، بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا خلاصہ آپ سن چکے ہیں، اس میں غلطی کیا ہوئی ہے؟ یعنی لوگوں نے ان کو عمومی احکام، یا جیسے مثال کے طور پر مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی استدلال کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے چونکہ نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں، تو پردے کے احکام دیتے وقت ان کو مخاطب کر لیا گیا ہے، اصل میں تو سب مسلمان خواتین کو یہ احکام دینے مقصود ہیں۔ یہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے درمیان میں جو جملے آ رہے ہیں، جو کلام کا ایک خاص مزاج ہے، اور جو پوری سورہ کا سیاق و سباق ہے، وہ سامنے رکھا جا رہا۔ یعنی اگر اس سب کچھ کو آپ سامنے رکھیں گے تو نوعیت بالکل بدل جائے گی احکام کی، لیکن اگر ایسا نہ ہو، آپ ایک کتاب احکام کی حیثیت سے آیات نکالیں اور ان کو الگ الگ لے لیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ توجیہ کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک سادہ بات ہے نا کہ اللہ کے پیغمبر کا مرتبہ اور ان کی شان ایسی ہے کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات کو سادہ طریقے سے بیان کرنا ہے۔ ذرا انہی آیات کے اندر دیکھیے یہ کیسے بیان ہوئی ہے، یعنی یہ سادہ طریقے سے نہیں بیان ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ محض ایک قانون کے طور پر یہ بات بیان کر دی۔ وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے بات، وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ خدا کے پیغمبر کو اذیت دینے کا۔ یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ پیچھے کون لوگ ہیں، کیا کیا ارمان وہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اس کے کلا کما کے لیے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اب حضور کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ارمان رکھنے والے موجود ہیں، ورنہ سوچیے نا تھوڑی دیر کے لیے کیا نکاح کے لیے لوگ بیٹھا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یعنی اگر کسی نے یہ ارمان اپنے دل میں پال رکھا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یعنی ہوش گوش کے ساتھ اس بات کو سن لیجئے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جن خواتین یا جن مردوں کے گھر میں آنے یا ان کے سامنے ہونے کی پابندی نہیں ہے، ذرا وہ دائرہ دیکھیے کتنا محدود ہے۔ یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ باقی ہر جگہ پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ پھر یہ کہ کوئی آدمی گھر میں، یعنی آیت کا پہلا جملہ ہی سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے، کوئی آدمی گھر میں آنا چاہتا ہے تو جو عام ہدایات ہے وہ یہ کہ اجازت لے کے آ جائے، یعنی مجھے آپ کو ملنا ہے، آپ کو مجھے ملنا ہے، تو کہا گیا نا سورہ نور میں کہ اجازت لیں، اگر گھر والے اجازت دیں تو آ جائیں۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا، یہاں یہ الفاظ ہیں کہ لا تدخلوا بیوت النبی الا یوزن لکم الا طعام غیر ناظرین عینہ، یعنی بن بلائے آ نہیں سکتے آپ۔ تو احکام کی نوعیت بالکل مختلف ہے، اگر آپ اس میں جو الفاظ کے سٹریسز ہیں ان کو پیش نظر رکھیں، اور یہ دیکھیں کہ کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آنے جانے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کوئی چیز لینے کو، یا آپ کی بیویوں کے ساتھ بات کرنے کو فتنوں کا ذریعہ بنا رکھا ہوا ہے، اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ ہدایات اور یہ احکام دیے جا رہے ہیں۔ ان سے پیچھے جو اصل احکام ہے، یعنی یہاں تو یہ ہوا ہے نا کہ کچھ احکام دیے گئے، جب وہ بعد نہیں آئے تو پھر اس کے بعد مزید سخت ہدایات جاری کر دی گئیں۔ جو پیچھے احکام بیان ہوئے ہیں ان پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں جو غلطی لوگوں کو یہ لگی کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا اس میں تو نماز قائم کرنے کا بھی حکم دیا گیا، اس میں زکات دینے کا بھی حکم دیا گیا، اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے، تو یہ کیا باتیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے یہاں کوئی بات بھی نہیں کہی گئی، یہاں یہ ساری چیزیں اصل میں اس مخصوص اہتمام کو بیان کر رہی ہیں۔ یعنی تمہیں گھروں ہی میں رہنا ہے، تمہاری اصل دلچسپی نماز کے اہتمام سے ہونی ہے۔ عربی زبان میں اس طرح کے سٹریسز کے ساتھ فعل استعمال ہوتے ہیں اور یہ سیاق و سباق کو سامنے رکھ کے سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو یہاں پہلی بار یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو، یہ نہیں ہے۔ نماز تو یعنی کیا یہیں ان کو پردے کے احکام دیتے ہوئے یا ہدایات دیتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ نماز قائم کرو؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ وکرنا فی بیوت کننا، یعنی تمہارے لیے اصلاً تمہارا گھر ہے، اس گھر سے باہر نہیں جانا، تمہیں پابندی لگا دی گئی ہے۔ ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى. مولانا سوال کرتے ہیں مولانا مولوی صاحب کہ اچھا جب ان کو کہا گیا ہے کہ تم جاہلیت کی نمائش زیب و زینت کی کرتی باہر نہ نکلو تو کہ باقی عورتوں کو نکلنا چاہیے, یہ زیر بحث نہیں ہے. ان کو کہنے کا ایک خاص مقام ہے یہاں کہ تم اصل میں پیغمبر کی بیویاں ہو, تمہاری ایک خاص حیثیت ہے, اور جیسے اس سے پہلے سرداروں کی بیگمات نکلتی رہی ہیں, بہرحال تمہارے شاہ نشان نہیں ہے کہ تم ان کے سنن کی پیروی کرو. تو یہ جو نماز پڑھو, زکات, آگے اس فرم بات ہے نا, واقمن الصلاۃ واتین الزکاۃ واتین اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا. اب دیکھیں نا اسٹریس کیا ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ اہل بیت دیکھو تم نماز پڑھا کرو, پہلے تم نماز نہیں پڑھتی تھی, یہ زیر بحث نہیں ہے. نہیں, تمہارا اصل کام نماز کا اہتمام ہے, یعنی گویا تمہاری سرگرمیوں اور حدود کی نوعیت عام خواتین کی سی نہیں رہی. ان میں سے تو کسی چروائی کو جا کے بھیڑ بکریاں چرانی ہیں, کسی نے اپنے اونٹوں کی دیکھ بھال کرنی ہے, کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے. تمہارے لیے اصل نماز بن گئی ہے, اصل زکات بن گئی ہے, اصل گھر میں بیٹھنا بن گیا ہے. اور یہ کیوں, یعنی اس کی وجہ بتائیے, خاتمہ اس پہ کیا ہے, انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت, کہ یہ منافقین جو گندگی تم پر تھوپنا چاہتے ہیں اللہ اس سے تم کو پاک رکھنا چاہتا ہے, پاک دیکھنا چاہتا ہے. اس کو سمجھنے میں لوگوں کو غلطی لگی اس آیت کو, کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اندر جو گندگی پیدا ہو سکتی ہے اس کو دور کرنا چاہتا ہے, ہی نہیں کہیں بھی. جو باہر سے یہ منافقین اور اشرار اور یہ شیطان تھوپنا چاہتے ہیں اللہ اس سے بھی تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ باطن تو پاک ہے ہی, ظاہر میں بھی اتنی احتیاط کر دی جائے کہ کسی کے لیے اسکینڈل بنانے یا تمہیں بدنام کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے. تو یہ جو قرآن مجید کی عربی زبان ہے, ایک تو تھوڑا سا مسئلہ اس سے پیدا ہوا ہے کہ اس میں افعال بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں, لفظ تو وہی استعمال ہوا ہے نماز کا اہتمام کرو, لیکن فعل بعض موقعوں کے اوپر ابتدان حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے, بعض اوقات اسی کام کو جو آپ کر رہے ہیں زیادہ اہتمام کے ساتھ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ سیاق و سباق سے معلوم ہو جاتا ہے. تو میں نے غلطی لگنے کے وجوہ کی طرف اشارہ کیا ہے. اس روشنی میں جب آپ پڑھیں گے, اور اس میں سب سے اچھی بحث دوسرے نقطہ نظر کے معاملے میں مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی نے تفہیم القرآن میں کی ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے, اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان کے غلطی لگنے کا سبب کیا ہے. اب اگر آپ خلاصہ کیجئے بات کا, تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں تین مقامات تھے جن میں عورتوں سے متعلق باتیں بیان ہوئی تھی, یعنی اختلاط سے پہلو سے, مرد و زن کے اختلاط کے پہلو سے. سورہ نور میں عام مسلمان عورتوں کے لیے جو ہدایات ضروری تھیں وہ دے دی گئی, اس کے بارے میں جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے ان کے جوابات بھی دے دیے گئے, یعنی وہ باب پایہ تکمیل کو پہنچ گیا, بتا دیا گیا. اور وہی ہدایات ہیں جو اب قیامت تک کے لیے اللہ کی واجب الاطاعت شریعت ہے, ہم نے اس کی تفصیل کے ساتھ تمام چیزیں دیکھ لی ہیں. اس کے بعد ایک وقتی مسئلہ پیدا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے بھی اور عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی, جس کو سورہ احزاب میں زیر بحث لایا. یعنی سورہ احزاب در حقیقت پوری سورہ کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہ مسلمانوں کے لیے کوئی شریعت دینے کی سورہ نہیں ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کا گھر, آپ کو پیش آنے والے مسائل کو اصل زیر بحث لا رہی ہے. یعنی یہ خدا کا پیغمبر جو مبعوث کر دیا گیا ہے اس کے لیے جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے, تو اس میں ایک وقتی ضرورت کے تحت خواتین, ظاہر بات ہے کہ اس زمانے کے حالات میں جیسے ہم نے دیکھا بڑی تفصیل کے ساتھ کہ جنگل پھرنے کے لیے, باہر نکلنے کے لیے مجبور ہیں, منہ اندھیرے جانا پڑتا ہے, اشرار اور منافقین نے انہی جگہوں کو ہدف بنا رکھا ہوا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ وہ بعض بہانے بنا کے ان کو تنگ کرتے ہیں. چنانچہ ہم نے ان آیات کا تجزیہ کر کے دیکھا کہ ان کے اندر ایک خاص سیاق و سباق جس میں کچھ ہدایات دی گئی, پڑھ چکے ہم تفصیل. وہاں بھی کیا ہوا ہے کہ آیت میں سے اوپر کی آیت نیچے کی آیت دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا ہے. جب الگ کر دیا گیا ہے تو درمیان کی آیت جو ہے وہ ایک تعمیمی حکم بن گئی ہے, جب ہم نے اس کو ملا کر پڑھا تو صورتحال بالکل مختلف ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ وہ ایک وقتی ضرورت کے تحت دی گئی ہدایت تھی, جس سے جو بات نکلتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر مسلمان خواتین کسی اور موقع پر بھی دنیا میں کہیں کوئی اس طرح کی فتنے کی صورتحال دیکھیں تو وہ اس طرح کی کوئی تدبیر اپنی حفاظت کے لیے کر سکتے ہیں, یعنی وہ کوئی شریعت کا ابدی حکم نہیں ہے. پھر تیسری جگہ وہ ہے کہ جس میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے اس مخصوص فضا میں, جس کی بڑا تفصیلی ذکر ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ کیا فضا پیدا ہو گئی, کیسے اسکینڈل بنانے شروع کر دیے گئے, کس طرح ہدف بنا لیا گیا, اشرار اور منافقین کے پیش نظر اس کی حقیقت میں کیا تھا, اور یہ میرے نزدیک آخری حملہ ہے
جو حضور پر ہوا ہے.
یعنی ظاہر بات ہے کہ آپ کی جان لینے کی کوششیں کی گئیں, آپ کو وہاں قریش نے اور یہاں یہود نے قتل کرنے کی سازشیں کی مختلف موقعوں کے اوپر, اور اس نوعیت کے بہت سے اقدامات ہوئے, جنگ و جدال کے مار کے پیش آئے. آخری چیز یہ تھی کہ ان اشرار اور منافقین نے, اور یہ بالخصوص یہود میں سے تھے, یہ فیصلہ کیا کہ پیغمبر کی اخلاقی حیثیت ختم کر دی جائے. یہ وہ اخلاقی حیثیت ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے پھر ازواج مطہرات کے لیے خصوصی ہدایات دی گئیں, اور ایک ابدی قانون ان کے لیے نازل کر دیا گیا, جس میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے یہ ہدایت کی گئی کہ ان کے سامنے انتخاب رکھ دیا جائے, اس لیے کہ انہوں نے جب حضور کا انتخاب کیا تھا تو یہ سارے حالات سامنے نہیں تھے, ان کو اس بات کا چوائس دیا جائے کہ وہ آزاد ہونا چاہتی ہیں تو ہو جائے, لیکن اگر وہ یہ پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو سوچ سمجھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کریں. پہلے یہ انتخاب کا حق دیا گیا, پھر کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, پھر ان کا منصب ان کو یاد دلایا گیا, پھر کہا گیا کہ اگر گناہ کرو گی تو دوہری سزا ملے گی, اگر کوئی اچھا کام کرو گی تو چونکہ زائد پابندیاں قبول کر رہی ہو اس وجہ سے دوہری جزا ملے گی. یہ ساری بات کہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کا نظم, اس کا سیاق و سباق, سورہ میں کوئی بات کہاں کہی گئی ہے, جب تک اس کو آپ ملحوظ نہیں رکھیں گے تو پھر یک لہجہ غافل گشتم ہو ست سالہ رحم دوش, یعنی ذرا سا قدم پھسلے گا اور احکام ہدایات کی ایک دوسری نوعیت سامنے آ جائے. اس کے ساتھ ہی مرد زن کے اختلاط کا یہ بات مکمل ہو جاتا ہے. اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ ہمارے ہاں جتنے اس معاملے میں اختلافات ہوئے ہیں ان کا منبع کیا ہے. یعنی اگر آپ ایک نگاہ بازگشت ڈالیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سورہ احزاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے جو ہدایات دی گئیں اور اسی طرح جو وقتی ضرورت کے بعد احکام تھے, انہی چیزوں کو بعض لوگوں نے مستقل طور پر شریعت کے احکام سمجھ کر بعض چیزوں کے اوپر اصرار شروع کر دیا, اور جب اصرار شروع کر دیا تو دوسرے نقطہ نظر کے لوگ بھی اپنی بات کہتے رہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ قرآن مجید سے استدلال کرنا, قرآن کے نظم کو سامنے رکھنا, قرآن کے اندر جو الفاظ کا در و بست اور اس کی زبان کے خاص اساریب ہیں ان کو موضوع بنانا کم تر ہوا ہے. اب سارا میدان قرآن سے باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد روایات میں چلا گیا. جب روایات میں چلا گیا تو پھر یہ ہے کہ قصہ کہانی فلاں موقع پر یہ ہوا, فلاں موقع پر یہ ہوا. چنانچہ آپ پڑھیے کبھی اس موضوع پر جو چیزیں لکھی ہیں لوگوں نے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اس سے نکلنے کے بعد جن الجھنوں سے دوچار ہوئے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ طے کر لیا کہ بھائی اجنبی مردوں سب سے عورت کو سب کچھ اپنا ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. اجنبی مرد کون ہے یہ بھی طے کر لیا کہ محرم اور غیر محرم کی ایک تقسیم ہے. اب یک بجے انہیں معلوم ہوا کہ حضرت اسماء رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر محرم ہے, لیکن حضور ان کو پیشکش کر رہے ہیں رستے میں جاتے ہوئے کہ میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جاؤ, میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں. وہ آئی ہیں تو انہوں نے کوئی حجاب نہیں لیا ہوا تھا, کوئی برقع نہیں پہنا ہوا تھا, کوئی چادر نہیں اوڑی ہوئی تھی. ان سے حضور نے گفتگو کی, بات کی, یہ معاملات ہوئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایک درمیانی کوئی شکل بھی ہے جس میں ذرا اجنبی بھی نہیں ہوتی ذرا درمیانی بھی ہوتی ہے. ان میں سے کوئی بات بھی نہیں, یہ محض روایات کے اندر سے جا کے احکام اخذ کرنے کا معاملہ. اسی طرح بہت سی روایات عام ہو گئی, اور وہ روایات جب عام ہو گئی تو یہ نہیں دیکھا پلٹ کے کہ وہ روایات سند کے لحاظ سے کیا حیثیت رکھتی ہیں. چنانچہ اگر آپ اس موضوع کے بارے میں جو روایات, نہیں میں نے اس پورے کے پورے باب میں جتنی روایات صحیح تھیں وہ لے لی بیان کر دی, جو میں نے نہیں لی مطمئن رہی ہے کہ سب ضعیف. مثال کے طور پر بڑا مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی, اگرچہ اس روایت کی توجیہ میرے اصول کے مطابق بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. سنی ہوگی نا آپ نے کہ عبداللہ ابن مکتوم آئے اور نابینا تھے تو حضرت عائشہ کو حضور نے کہا کہ تم تو اندھی نہیں ہو. یہ ضعیف روایت, یعنی یہ صحیح روایت نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں لیکن زبان سے عام ہے. اسی طریقے سے وہ اسما کے بارے میں جو روایت ہے کہ حضور نے کہا کہ اسما جب عورت سے بالغ ہو جائے تو آپ نے یہاں آ تک کے کہا کہ یہاں اور چہرے کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے, ضعیف ہے روایت ہے, اس لیے میں نے اس کو نقل نہیں کیا. تو روایتوں کی دنیا میں جب لوگ گئے تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سی ضعیف, بہت سی یعنی ایسی روایات کے جو سند کے معیار پر بھی پوری نہیں اترتی وہ لوگوں کی زبانوں پر آ گئی. جو کچھ صحیح روایات ہیں اور جو قرآن مجید کے احکام ہیں وہ سب کے سب میں نے یہاں بیان کر دی. یعنی یہ اب اطمینان رکھیے کہ اگر کسی روایت کا میں نے اس میں ذکر نہیں کیا اس باب کی, تو وہ روایت چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس روایت کو میں نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، وہ سند کے لحاظ سے اس قابل نہیں تھی کہ اس کو، کیونکہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کا معاملہ جب پیش آئے گا صرف صحیح روایت قبول کی جائے گی، کوئی ضعیف روایت یعنی موضوع تو خیر ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے. ہمارے ہاں تو لوگوں نے مسلک قائم کر لیا ہوا ہے کہ ترغیب تریب کے لیے اگر عورتوں کو پردہ ہی کرانا ہے تو موضوع روایت بیان کرنے میں کیا حرج ہے، لیکن موضوع تو میرے نزدیک ایک جرم عظیم ہے، ضعیف روایت سے بھی استدلال نہیں کرنا چاہیے اس معاملے میں. تو تمام مرد و زن کے اختلاط کے آداب ہیں. اس کے بعد جب یہ ساری بات لوگوں کو بتا دی جاتی ہے، اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، یعنی میں نے استدلال کو محکم کر دیا ہے، اس کے صحیح مقامات متعین کر دیے ہیں، آیات کا ترجمہ کر کے بتا دیا ہے کہ فعلوں کی نوعیت کیا ہے، لیکن روایتوں ہی کی بنیاد کے اوپر ہمارے جو پرانے اسلاف ہیں وہ بھی ان میں سے بہت سی باتوں کو ایسے ٹھیک بیان کرتے ہیں، یعنی وہ بھی سمجھتے ہیں اس صورتحال کو. موجودہ زمانے میں البتہ یہ ہوا کہ کیونکہ دلی کی ایک خاص تہذیب، اشرافیہ کا ایک خاص طریقہ، ہندوستان میں ایک مخصوص مسلمان عورتوں کا پس منظر، پالکی آئے گی تو تب وہ باہر نکلیں گی، کہار آئیں گے اور ڈیوڑی میں آ کے پالکی رکھ دیں گے باہر چلے جائیں گے، پالکی میں بھی ایک پتھر ہمیشہ رکھا جائے گا تاکہ عورت کے وزن کا احساس نہ ہو جائے کبھی کہ دولی پتلی ہے، اور یعنی یہ جو سب چیزیں تھیں یہ ہماری معاشرت بن چکی تھی. ان کے اندر جب لوگوں نے قرآن کو پڑھا اور اس طرح کی چیزوں کو پڑھا تو وہ تعبیریں جو اسلاف کے ہاں بھی، قدماء کے ہاں بھی کوئی بہت قابل قبول نہیں تھیں، وہ زیادہ لوگوں کے ہاں محبوب ہوتی چلی گئی. یعنی آپ اپنی معاشرت میں دیکھتے ہیں نا کام کو، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد اب جب آپ اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل شریعت ہے، جو اصل شریعت ہے وہ ہے جو سورہ نور میں جا رہی ہے، اور وہی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خواتین کو مروض رکھنی چاہیے، بار بار اس کو پڑھیں، اس میں تمام ضروری باتیں بیان کر دی گئی. تو میں یاد کرتا کہ اس کے بعد اب مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا دیکھیے قرآن مجید نے یہ تو ہدایات احکام بیان کر دیے ہیں، یہ ہدایات احکام بیان کر دیے ہیں، لہذا اب یہ بتائیے کہ میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ سورہ نور کی طرف نگاہ کیجئے نا، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے، قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اپنی زینتوں کی نمائش کرنے کا طریقہ خواتین اختیار نہ کریں سوائے ان زینتوں کے جو ہاتھ پاؤں چہرے کے اوپر ظاہری ہوتی ہیں، جن کو چھپانا باعث تکلیف ہو جاتا ہے، ممکن نہیں ہوتا، اپنا سینہ ڈھانپ کر رکھیں. اب یہ ساری ہدایت پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ بتائیے کہ خاتون جو ہے وہ سلیو لیس قمیض پہن لیتی ہے تو اس کو قرآن کی کون سی آیت سنائی جائے، یعنی سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو، وہ کیا کیا جائے اگر وہ اسکرٹ پہن لیتی ہے، پنڈلیاں ننگی ہیں تو قرآن نے کہاں کہا ہے. پھر اس کے بعد ایک بحث پیدا ہو جائے کہ یہ سطر کے احکام الگ ہیں اور حجاب کے احکام الگ ہیں، اور ہمارے ہاں یہ بات بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ بیان کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی عورت کا مرد کا جو سطر ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک اس کو لازمن ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، اور عورت کا سطر اس کا پورا جسم ہے سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے. اب ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ سارے جسم کو ڈھانپنا یہ تو سطر کے تحت ضروری ہو گیا، اور ہاتھ پاؤں اور چہرہ حجاب کے تحت ڈھانپنا ضروری ہو گیا. یعنی اب سمجھ گئے نا صورتحال کیا ہے. تو استدلال جو ہمارے ہاں وہ یہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر، اب مجھے ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا تجزیہ کرنا ہے اس ساری صورتحال کا، یعنی دین میں جو کچھ ہے وہ بیان کر چکا ہوں اس سے پہلے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید پورا آپ نے دیکھ لیا، حدیثیں بھی دیکھ لی پوری کی پوری، یعنی اللہ اللہ کے پیغمبر نے سطر اور حجاب کی اس تقسیم کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، خالی ہے یہ سارا کا سارا ذخیرہ، یعنی مطمئن رہیے کہ خالی ہے. اور اگر کوئی چیز ملے تو ایک تو یہ نا کہ آپ یہ تقریر سن لیں کسی آدمی کی کہ جی سطر کے احکام یہ ہیں، حجاب کے احکام یہ ہیں، تقریر تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن اسے پوچھیے سطر کے احکام کہاں بیان ہوئے، یعنی آج راہ کرم بتا دیجئے قرآن کی کس آیت میں سطر کے احکام بیان ہوئے ہیں، کسی حدیث میں بیان ہوئے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو عربی زبان کے طلبہ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ سید سابق کی جو فقہ سننا ہے اس کے اندر انہوں نے استقصاء کرنے کی کوشش کی ہے روایات کی بنیاد پر جو کچھ بھی دینی احکام آپ کو ملتے ہیں، اس میں باب ہے پورا سطر الاورا کا، سمجھ رہے نا، نکالیے اس کو. یعنی آپ چاہیں گے تو میں پورا کا پورا باب جو ہے اگلی نشست میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں گا. اس کو نکالیے, اس کو پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ میں سناتا ہوں آپ کو. وہ کہیں گے کہ عورت کا سطر جو ہے وہ اس کا پورا جسم ہے. آیت کیا ہے؟ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. یعنی اب مجھے تبصرے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, یہ آیت پڑھ چکے ہیں آپ لوگ, جان چکے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. اچھا, اس باب میں کچھ روایتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ران جو ہے یہ چھپانے کی جگہ ہے, یا اور اس طرح کی بات چیتیں. اطمینان رکھیے کہ اس میں اتنے اختلافات ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے, اور روایت بھی ضعیف ہے. میں نے عرض کر دیا نا کہ اس باب میں اگر کوئی بھی روایت ایسی ہوتی جو صحیح ہوتی تو میں اس کو بیان کر دیتا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تقسیم بیان کی جاتی ہے, یہ تقسیم اگر تو کچھ فقہا نے کر دی ہے یا کچھ اور لوگوں نے کر دی ہے تو عقلاً غور کریں گے. میں ابھی کوئی اس کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, عقلاً غور کریں گے. اچھی بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خدا خدا کے رسول کی پیدا کردہ تقسیم ہے کہ کچھ انہوں نے سطر کے احکام دیے ہیں, کچھ حجاب کے احکام دیے ہیں, تو میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کیوں جی, حافظ ابراہیم صاحب نے مجھے خط لکھا تھا ایک, تو ایک تو سوال یہی تھا اس کے اندر. تو ایک تو بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ تقسیم ہی سرے سے منسوس نہیں ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی میں بات یہ ہے کہ آخر چھپانا تو چاہیے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ بھی سطر کے احکام آپ نے نکالنے ہیں, اس کا ماخذ قرآن مجید کی سورہ نور کے وہ الفاظ ہیں کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا کر رکھیں, اور عورتوں سے بھی کہو اپنی شرمگاہوں کو چھپا کر رکھیں. یعنی یہی سطر ہے. اب آپ اس شرمگاہ کو آپ کہاں تک لے جاتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تمدن کے لحاظ سے, فہم کے لحاظ سے, علاقے کے لحاظ سے, اس میں بہت کچھ فرق پڑے گا. لیکن یہی ہے, یعنی یہ سطر کا جو جس کو کہا جاتا ہے اس کو حکم دے دیا گیا ہے وہاں پر. نظروں کو تو آپ کی نگاہیں جو ہے پیغام دیتی ہے نا, فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے حدود کیا ہے. شرم گاہوں کو ڈھانپنے یا اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھنے کے حدود کیا ہے, اور پھر یہ کہ جو اس کے بعد مزید زائد چیزیں ہوتی ہیں, زینتیں ہیں, ان کا معاملہ کیا ہے. پھر میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عورت کا سینہ بھی چونکہ صنفی اعضاء میں سے ہے تو اس کو الگ سے موضوع بنا لیا گیا. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا وہ سورہ نور میں کہہ دیا ہے. سورہ نور کی جو آیات آپ پڑھ چکے ہیں اس میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے, اور جس اجمال سے کہا گیا اسی سے کہنا مقصود ہے. یعنی اس کے کوئی فقہی حدود قائم کرنا یہ مقصود نہیں ہے اس میں. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیے افریقہ میں, میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب آدم و حوا دونوں نے دنیا میں زندگی شروع کی ہوگی تو قرآن کہتا ہے کہ طفق یکسفان علیہ ممیم برک الجنہ, اس وقت سطر اور اس کے احکام کیا تھے جو بتائے جا رہے تھے. تمدن کے تغیر کے ساتھ ہمارے لباس میں تبدیلیاں آتی ہیں اور بہت سی چیزوں میں تبدیلیاں آتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ لازمن کرانا چاہتے ہیں وہ انہوں نے بیان کر دیا. اب جو کچھ وہ کرانا چاہتے ہیں لازمن, عورتوں سے مردوں سے دونوں سے کرانا چاہتے ہیں, تو اس سے یہ رخ بھی تو معلوم ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے کس طرف ہے. یعنی ایک تو احکام ہوتے ہیں نا, مقصد کیا ہے, رخ معلوم ہوتا ہے احکام کا. وہ جو رخ معلوم ہوتا ہے احکام کا, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے دنیا میں جب بھی, یعنی دنیا کے اندر جتنے قانون بھی, خواہ وہ انسانوں نے بنائے ہوں, خواہ اللہ تعالیٰ کے قانون رہے ہوں, شریعت کے احکام رہے ہوں, احکام جب دے دیے جاتے ہیں تو اس سے ایک رخ بنتا ہے. جو یہ رخ بنتا ہے یہ اصل میں تہذیب بنانا شروع کرتا ہے. یعنی اس کے نتیجے میں اب آپ اس کو تمدن کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی کرتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت تغیر بھی کرتے ہیں. احکام جو ہوتے ہیں وہ تو ناقابل تغیر ہوتے ہیں, ابدی ہو گئے, لیکن ان کا اطلاق تہذیبی روایت میں اپنا رخ بدلتا رہتا ہے. کبھی بڑھ جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا سا اس میں انحراف ہوتا ہے تو آپ انہی احکام کی روح کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں اصل میں رخ کس جانب ہے. چنانچہ مسلمان معاشروں کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا منشا کیا ہے, مدعا کیا ہے, کس طرف لے جانا چاہتے ہیں, اس کا ایک احساس پیدا ہوا. یہ احساس مسلمان خواتین میں منتقل ہوا, اور جب خواتین میں منتقل ہوا تو آہستہ آہستہ آدم و حوا کے زمانے سے انسان اوپر اٹھنا شروع ہو گیا. یعنی پھر اس کے بعد آپ کی تہذیبی روایات بنی ہے. ہمارے یہاں خواتین نے یہ زیادہ پسندیدہ سمجھا کہ پورا لباس پہنا جائے, یہ زیادہ پسندیدہ سمجھا کہ سر بھی ڈھانپ کر رکھا جائے. یعنی یہ ساری چیزیں پھر ہماری تہذیب بنتی چلی گئیں. تو چنانچہ اسی وجہ سے یہ میں کہتا ہوں کہ شریعت کے احکام تو وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں، اس کے علاوہ اصل میں یہ ہماری تہذیبی روایت ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی. تاہم تہذیبی روایت کی خلاف ورزی بھی بعض اوقات ہونا شروع ہو جاتی ہے، بیرونی اثرات کے تحت ہوتی ہے، کلچر میں کچھ تغیرات آتے ہیں اس کے تحت ہوتی ہے، پھر ہم بعض نئی چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کے پیچھے کیا جذبہ موجود ہے؟ اگر تو نکالی کا جذبہ ہے تو آپ وہاں سے ہدف بنا کے اس کو دور کرتے ہیں. اگر اصل احکام کے مقصد ہی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو وہاں سے اس کو اپروچ کرتے ہیں، اور اگر کسی موقع کے اوپر کوئی ایسا انحراف ہو بھی جاتا ہے تو پھر آپ اس پہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ بھائی اتنی بات تو مانی جا رہی ہے نا جتنی لازمی احکام میں بیان کر دی گئی ہے. یہی ایٹیچیوڈ میرے خیال کے مطابق اس وقت اختیار کرنا چاہیے. یعنی جب تک دنیا قائم ہے آپ یہی رویہ اختیار کیجئے. خواتین کو جب آپ مخاطب کریں اور یہ بتائیں، یا مردوں کو، کہ تمہارے اختلاط کے آداب کیا ہیں، تو سورہ نور پڑھائیں، سمجھائیں، اس کے اندر کوئی سوال ہو تو اس کا جواب دیں. اس میں جو ضروری باتیں بیان کی گئی ہیں ضروری وہی ہیں، شریعت وہی ہے، اصل احکام وہی ہیں. پھر اس کے بعد یہ بتائیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ کیسی دلوں کی پاکیزگی چاہتے ہیں یہ احکام دے کے، تو مقصد نمایاں ہوگا. جب مقصد نمایاں ہوگا تو آپ کی جو ٹریڈیشن ہے یا آپ کی جو تہذیب ہے اس کا ایک شعور پیدا ہوگا. اس شعور کو بھی فطری طور پر پیدا ہونے دیجیے. یعنی ایک درخت آپ نے لگا دیا ہے، اس میں سے کانپلیں نکلیں گی، وہ اوپر جائے گا. اگر کسی موقع پر نہ نکل رہی ہوں تو اصل احکام پر عمل اگر ہو رہا ہے تو خدا کا شکر کیجیے، یعنی اس پر اللہ کا شکر کرے. اور اگر اس سے آگے بڑھ کر ایک تہذیب، ایک ثقافت، ایک مسلمانوں کا مزاج، ایک قلوب کی تطہیر، ایک تھوڑا سا حجاب، حیا کے آداب، یہ زیادہ نمایاں ہونے شروع ہو جائے تو مزید شکر کیجیے اللہ تعالیٰ کا. سنزید المحسنین. تو یہ اس میں کبھی تھوڑی سی کمی آئے گی. کبھی سے مراد تمدن کے لحاظ سے بھی، زمانے کی تبدیلی کے لحاظ سے بھی، عورت عورت کے لحاظ سے بھی، برادری برادری کے لحاظ سے بھی، کام کی نوعیتوں کے لحاظ سے بھی. اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر پابند کرنا چاہا وہ بیان کر دی. اور آپ بھی دیکھیے کہ اتنی پابندی کے بعد، اصل میں جب وہ ساری پابندی ہو جاتی ہے کہ بھائی اس طریقے سے شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، ایک آداب حیا کے قائم رکھنے ہیں، نظروں کے اوپر یہ پہرا لگانا ہے، اپنی زینتوں کی نمائش نہیں کرنی ہے، یعنی بار بار جب آپ اس کی تذکیر کرتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد جو آپ مثالیں دے رہے ہیں نا کہ اچھا یہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، وہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا، آپ دیکھیں گے یہ کر دیا اور وہ کر دیا کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن پہلے مرحلے میں مثلاً آپ نے انگلستان میں جا کے اللہ کے احکام بیان کرنے شروع کر دیے ہیں تو آپ کہاں سے شروع کریں گے؟ یعنی اسکرٹ اتروانے کی جلدی نہ کیجیے، وہیں سے شروع کیجیے جہاں بات کی گئی. اگر وہ تہذیبی رچاؤ پیدا ہو گیا اور اگر جو مقصد ہے وہ روح میں اتر گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ دیر بعد خود اتر جائے گی. آپ ستر حجاب کے احکام سنا کے اتروائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہ اترے، اور یا اتنی اتر جائے کہ پھر پہنا ہی مشکل ہو جائے. تو میری گزارش اگر آپ سمجھ سکیں، اس وجہ سے میں خواتین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طریقے سے میں نے یعنی برہمانہ تجزیہ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دین ہے، یہ اس کے احکام ہیں، ان پر بحث کر لیے اتنی کرنی ہے. جو لوگ اس سے زائد باتیں قرآن حدیث سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ بتا دی ہے. لیکن اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ایک تہذیب بھی ہے، آپ کا ایک کلچر بھی ہے، آپ ایک روایت کی بھی امین ہیں، آپ مسلمان خواتین ہیں، آپ دنیا کے اندر خدا کے پیغام کی علمبردار ہیں. یعنی آپ کو اعلی اقدار دنیا میں عام کرنی ہے، آپ کو حیا کی نقیب بن کر رہنا ہے. تو یہ چیزیں اپنے سامنے رکھیے، اور ان کو سامنے رکھنے کے بعد جن معاملات میں شریعت خاموش ہے غور کیجئے کہ ان میں آگے بڑھنا ہے یا ذرا پیچھے رہنا ہے. تو جیسے ہی آپ اس زاویے سے دیکھنا شروع کریں گی تو آپ یہ دیکھیں گی کہ اندر سے طبیعت میں آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں، اب سر بھی ڈھانک لینا چاہیے. اندر سے طبیعت میں آمادگی پیدا ہوگی کہ نہیں، پورا بازو ننگا کرنا اچھا نہیں ہے. تو اس سے اصل میں اسلام کا تہذیبی رویہ نمایاں ہونا شروع ہو جائے آپ کے اندر. اس بات کو بہت اچھی طرح ہضم کر لیجئے. جب اس کو آپ ہضم کر لیں گے تو اللہ کی حکمت بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی کہ وہ قانون کو کیوں ایک منیمم پہ ختم کر دیتا ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر انسانی نفسیات کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. تو انسانی نفسیات کے اندر سے خدا سے تعلق نکلتا ہے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیان کیا نا کہ بھائی اللہ نے یہ نمازیں فرض کی ہیں، چار نماز، دو رکعت فجر ہے، ظہر ہے، چار رکعت. وہ کہا ہذا اقل ما کلفنا. بھائی یہ تو وہ کم سے کم تکلیف ہے نا جو اللہ نے ہم کو دے دی ہے، یہ تو ذمہ داری ڈال ہی دی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ مواقع ہوتے ہیں مزید آگے بڑھنے کے، تتوع کے، نفل کے، خدا سے تعلق کے. اسی طرح اخلاقی اقدار کا معاملہ بھی ہے. کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو آپ کی شرمگاہیں ڈانپ کر رکھیے اور زینتوں کی نمائش نہ کیجیے؟ یعنی یہ کیا ہے، محض احکام ہے؟ نہیں، یہ آپ کو ایک رخ دینا چاہتے ہیں، آپ کو ایک تہذیب کا احساس آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کچھ اقدار بنانا چاہتے ہیں. اور یہ دنیا میں یہی نہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں، یعنی جب ایک انگریز اپنے معاشرے میں کہتا ہے میرے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، یہ میرا کلچر ہے، یہ موضوع نہیں ہے کسی طریقے سے، کوئی کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ دیکھیے نا، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جاج بج سے ملاقات کے موقع پر یہ بحث ہو جاتی ہے کہ اس وقت نیکٹائی پہننی موضوع ہے یا اتارنی موضوع ہے، اس وقت کوٹ پہن کے اس ڈنر میں شریک ہونا ہے یا اس کے بغیر شریک ہونا ہے، بے تکلفی کی مجلس کے کیا آداب ہیں. اور ہم نے دیکھا نا بحث ہوئی نا، یہ پرویز مشرف صاحب جب کیمپ ڈیوڈ میں گئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں نے نیکٹائی لگائی ہوئی تھی اور کوٹ بھی نہیں اتار دیا تھا ایک مرلے کے اوپر، تو پاول صاحب جو ہے وہ کوٹ پہن کر نیکٹائی لگا کے ان کو فوری طور پر اتارنا پڑا. یعنی وہ آپ دیکھیے کہ وہ بیچارے جو ہے وہ ملک کا صدر جو ہے وہ پتلون کوٹ پہن کر آپ ساتھ نیکٹائی لگا کھڑے ہوئے ہیں، تو آداب کے خلاف ہے یہ بات. حالانکہ امریکی قوم کوئی بہت آداب کی پیروی کرنے والی نہیں ہے، لیکن ایسا ہی ہوتا ہے. تو جس طرح قومیں اپنے آداب بناتی ہیں، اور یہ آداب ہیں، آپ کے رسوم کیا ہیں؟ شادی کے رسوم ہیں، آپ کے ملنے جلنے کے رسوم ہیں، کیا چیز ہے یہ کچھ نہیں، یہی سے کلچر بنتا ہے آپ کا. تو ایسے ہی مذہب کے احکام بھی آپ کا کلچر بناتے ہیں، آپ کی تہذیب بناتے ہیں. میں نے اس کو بیان کیا، اس پر بہت لوگوں نے مجھ سے ملک بھر میں سوالات کیے، کہ میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ مذہب کی پیروی قانون کے اثر سے نہیں ہوتی، مذہب کو تہذیب بنائیے، جب وہ تہذیب اور روایت بنتا ہے تو پھر اصل میں وہ آپ کی روح کی آواز بن جاتا ہے. تو ایسے ہی حیا کو تہذیب بنائیے، یعنی حیا کی جو قدر ہے اس کو اپنی روح میں محسوس کیجئے کہ آپ کا خدا حیا کو پسند کرتا ہے. تو پھر جب یہ تہذیب بنے گی تو اگر آپ اس حیا کے تحت احکام پوچھیں گے تو وہی ہیں جو ہم نے بیان کر دی، یعنی ان سے زائد کوئی بات کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس حیا کی قدر کو اپنے اندر جاگوزی کر لیں گی، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو اس سے آپ کے اندر کچھ رویوں میں، اٹھنے بیٹھنے میں بہت سی اقدار جنم لیں گی. اور مجھے بتائیے کہ آخر انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے نا کہ انسان تہذیب بناتا ہے، یعنی وہ اپنی روایات، اپنی اقدار، اپنی اخلاقی چیزوں کی بنیاد کے اوپر اپنے ایسے رویے بناتا ہے، ملنے کے آداب ہیں، بیٹھنے کے آداب ہیں. اب تو خیر ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت کھلے ڈلے ہو گئے، لیکن مجھے دلی کی تہذیب کے بعد بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا اور لکھنؤ کی تہذیب کے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے. اور پنجاب میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوگ یعنی گھٹ کے مر جائیں اگر وہ دیکھیں کہ وہ کیا تہذیب ہے. ڈاکٹر برہان احمد فاروقی صاحب ہمارے اساتذہ میں تھے، اور ظاہر ہے کہ اس تہذیب کے بہت. ایک مرتبہ ایک اور بزرگ ہوتے تھے مولانا طاہر میاں صاحب، وہ دلی کے تھے، مولانا مودودی کے ہم سبق بھی تھے، تو میں کبھی کبھی زبان سیکھنے کے لیے ان کی خدمت میں زمانۂ طالب علم میں حاضر رہا کرتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ذرا اگر زحمت نہ ہو تو ایک پانی کا کٹورا منگوا دیجیے. اب وہ پانی کا کٹورا آ گیا، پانی کا کٹورا آیا تو خادم نے آگے اس کو پہلے میزبان کے حضور میں پیش کیا. میزبان نے اس میں سے کٹورا اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ اٹھے، بیٹھے ہوئے، اٹھ کے بعد ایسے کر کے ان کی حضور حاضر ہے. آپ کہیں گے کہ بھائی پیاس لگی ہے پانی. تو تہذیب اور روایت یہ چیز ہے، یعنی یہ بعض اوقات تکلف بن جاتی ہے، زیادہ رسم بن جاتی ہے، کم ہونی شروع ہو جاتی ہے بعض موقعوں کے اوپر. لیکن بہرحال یہ سب قوموں کے ان کے اندر جو اخلاقی اقدار ہوتی ہیں انہی کو آہستہ آہستہ، جیسے کم ہونے کا عمل اس وقت شروع ہے کیونکہ ہمارا ایک تہذیبی تصادم وجود میں آ گیا ہے، ہماری قدیم تہذیبی روایات ٹوٹ رہی ہیں، نئی تہذیبی روایات دو دن میں بن نہیں جاتی ہیں. علاقوں میں تبدیلی آ رہی ہے، جو پنجاب کا علاقہ ہے اور ادھر کا علاقہ ہے، یہ ہماری جو ہندوستان میں ہماری، یہ ایک لمبا موضوع ہے ویسے، کبھی گفتگو کروں گا میں، جو تہذیبی ارتقا ہوا تھا اس سے الگ تھلگ تھا پہلے ہی، اب یہاں مسلمان آ گئے اور یہاں پر ان کی ایک سلطنت بن گئی، اس سے کچھ تصادم پیدا ہوئے، پھر میڈیا نے مغربی تہذیب کو آپ کے گھر تک پہنچا دیا، ان کے اقدار کو گھر تک پہنچا دیا، اس سے ایک تصادم وجود میں آیا ہے. تو اس تصادم میں اگر آپ بہت زیادہ رد عمل کا اظہار کریں گے، بہت زیادہ سختی کا اظہار کریں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے آپ نفسیاتی بریز ہو جائیں گے. اللہ کے احکام اور ہدایات لوگوں تک پہنچائیے، اور وہ بہت کافی ہیں، یعنی اگر کسی منیمم پر کھڑا ہونا تو کافی ہے، اس کے بعد اخلاقی اقدار کا شعور ان کے اندر بیدار کرنا شروع کیجیے. جتنا جس میں ہوتا چلا جائے گا اس کے لحاظ سے ہی لباس میں, اٹھنے بیٹھنے میں, ملنے جلنے میں کچھ تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی. کچھ تبدیلیاں وہ ہیں کہ جو اب آئیں گی, کچھ وہ ہیں جو ذرا زیادہ سختی کرنے والی خواتین اور مرد نرم کر کے کریں گے. اس عمل کو ہونا ہے, تو جب آپ اس عمل کو فطری طریقے سے ہونے دیں گے تو اس میں کچھ تفاوت رہیں گے, فرق رہیں گے, اور ان اس طرح کے تفاوت اور فرق سے تنوع پیدا ہوتا ہے. تنوع میں خود ایک حسن ہے, اس میں آگے بھی لوگ بڑھتے ہیں پیچھے بھی ہٹتے ہیں. جس وقت دلی کی عورتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ وہ کسی موقع پر کپڑے دھو کے کسی جگہ پہ الگنی پہ لٹکائیں اور کسی کی نظر اس پر پڑ جائے, اس وقت بھی دیہاتی خواتین جو ہے وہ اپنے بیلوں کو لے کر انہیں دلی کے نواح میں لے جا رہی ہوتی. تو یہ فرق بھی قائم رہیں گے اسی طریقے سے. اس تنوع کو قائم رہنے دیجئے اور بار بار ان احکام کی تذکیر کیجئے. نہ اپنی طرف سے اللہ کی بات میں کوئی بات شامل کرنے کی کوشش کیجئے اور نہ اللہ کی بات میں اپنی طرف سے کوئی کمی کیجئے. وہی بات ہے جس بدو نے کہی تھی, حضور نے بتایا کہ یہ نماز پڑھ لو, یہ روزہ رکھ لو. انہوں نے کہا لا عزیز والا ہم کچھ نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا, ایسے بھی ہوں گے. تو یہیں سے شروع کیجیے. کوئی صاحب بیان کریں گے میری بات کا مطلب کیا ہے, پتا چلے آپ لوگ کیا سمجھیں. یعنی میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دین کے احکام سنتے ہیں تو وہ دین کے احکام کسی قدر کسی مقصد پر مبنی ہے نا, اس قدر اور اس مقصد کو اپنے اندر اتاریے. جب وہ جاگزی ہو جائے گا تو اس سے کچھ چیزیں آپ کے اندر خود بخود پیدا ہوں گی. وہ ذرا ذرا فرق کے ساتھ انسانی شخصیتوں میں پیدا ہو جائیں گے, ان کو خود بخود پیدا ہونے دیجیے, احکام کا موضوع نہ بنائیے. یہ کہنا مقصود. اور جی رد عمل میں سختی کر رہی ہے.
اور اس کے درمیان استدلال کو سمجھاتے ہوئے جیسے مجھے یہ سمجھ آیا کہ آپ ایک واضح سے احکام سے بیان کر دیجیے, اپنی طرف سے کوئی بات کی وضاحت نہ کریں کہ کوئی خدا نخواستہ شریعت اور قرآن کی بات بگڑ کے بیان آئے, اور صرف یہاں تک کہہ دینا ٹھیک رہے گا.
دو باتیں کیجیے, یعنی ایک تو وہ احکام بیان کر دیجیے اور ایک ان کے اندر جو مقصد بیان ہوا ہے, ذالک ازکی لقلوبکم واطہر, یعنی اس میں صرف احکام نہیں بیان ہوئے, یہ کہا اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیز ہے یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کا باعث, یہ اس کی طہارت کا باعث ہے. یہ دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کیا ہوتی ہے, یہ میسج ہے, اس کو اتاریے. دلوں کی پاکیزگی اور طہارت جب آپ اس پیغام کو اتاریں گی ان کے ذہن میں تو یہ ایک شعوری احساس بنے گا. یہ شعوری احساس بھی اثر انداز ہوگا آپ کے رہن سہن, لباس, کپڑوں, ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہوگا. تو یہ دو کام کیجیے, یعنی ایک احکام بیان کیجیے, احکام وہی ہیں جو سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں, اور ایک ان کے اندر یہ مقصد ہے جس مقصد کے لیے, یعنی یہ مقصد بھی وہاں بیان ہو گیا ہے لفظوں میں, تو اس کو بھی پہنچائیے لوگوں تک کہ دلوں کی طہارت اصل مقصود ہے, دلوں کی تہذیب اصل مقصود ہے, اور جب دل کی تہذیب ہوگی تو پھر باہر بھی اس کے آثار آپ کو نظر آنے شروع ہو جائیں گے. ان آثار میں اختلاف رہے گا, یعنی جب آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی دل کی پاکیزگی اختیار کرو, دل کی پاکیزگی جب باہر آئے گی تو کچھ فرق رہے گا اس کے اندر, اس فرق کو رہنے دیجیے. اچھا آپ اس فرق آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دل کی پاکیزگی کا ظہور اس حد تک ہونا چاہیے, خود اس کا نمونہ بن جائیے, لیکن دوسروں پر لاگو کرنے کا جب موقع ہے تو اتنی بات بیان کیجیے جتنی کہ شریعت میں بیان ہو گئی, وہ کفایت کر جائے گی. یعنی مقصد کو بیان, مقصد کو نمایاں کریں. احکام کے دینے کا کوئی مقصد ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اپنی زینتوں کی نمائش نہ کریں, جب یہ کہتی ہیں سینے کو ڈھانپ کے رکھیں, کیوں کہتے ہیں؟ ذالک ازکی لقلوبکم واطہر, یہ تمہارے دلوں کی پاکیزگی کے لیے. دلوں کی پاکیزگی اس کا مطلب میسج ایسا لایا آج کا, تو میسج کو بھی تو پہنچائیے نا. یہ پیغام جب آپ پہنچائیں گے تو یہ پیغام بھی اپنے اثرات پیدا کرے گا. اور یہ جو اثرات ہوں گے یہ ضروری نہیں ہے, یعنی یہ ایسے نہیں ہوں گے کہ میرے ہاں ایک طرح سے نمودار ہو گئے تو ضرور آپ کے ہاں بھی اسی طرح سے انداز ہو. یہ ذرا فرق تفاوت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں. کتنا وقت ہے؟ تین منٹ. تو سوال ہی کر لیجئے, کیونکہ اب اس قانون معاشرت میں دو بہت چھوٹے باب رہ گئے ہیں, ایک والدین کا اور ایک یتامہ کا. تین رہ گئے ہیں, ایک والدین, ایک یتامہ اور ایک غلامی. تو امید تو ہے کہ ہم انشاءاللہ جی
عملی طور پہ اختیار کر لیں تاکہ آپ ایک نمونہ بن جائیں. اب میں اپنی طرف سے دیکھتی ہوں تو وہ ایک بہت شدت کا معاشرہ رہا, بہت شدت سے سمجھا, بہت عرصے تک, کئی سالوں تک وہ نافذ بھی رہا. اب کئی سال لگ گئے ایک نئی سوچ, ایک نئی وہ پہلی جو ابھی تک نظر ہی نہیں آیا تھا, کسی نے سمجھایا نہ دکھانے نہ مجھے دیکھنے کی توفیق ہوئی. اب اس کے درمیان جب ایک بات مجھے سمجھ آئی کہ پردہ تو یہ ہے, یا اللہ اس کا رسول یہ بیان کرتے ہیں, اب ایک جگہ جا کے پھر بات اٹک جاتی ہے کہ بعض دفعہ ماحول, تہذیب, بہت ساری چیزوں کو مختلف کر رہی ہوتی ہے, ہمارے ہاں کی رائج, رسم و رواج, مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. اب ایک اگر ہی میں چھوٹا سا ایک سوال کروں کہ وہ کیا چیز ہو جیسے مجھے ایک نظر دیکھ کے کوئی یہ کہہ دے اور میں اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ میں ایک مکمل اچھی مسلمان عورت کی شکل دکھا رہی ہوں, تو وہ کیا ہوگا اگر ایک لفظ میں آپ کہیں؟
وہ اتنا ہی ہے جتنا قرآن نے بیان کر دیا, جو چیزیں آپ کو بتا دی ہیں بس وہی ہیں. صرف یہ ہے کہ اس کے اندر جو مقصد بیان ہوا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ کیا آپ نے صرف ان احکام کو سن کر ایک دوپٹہ سینے پر لے لیا ہے اور یہ کر لیا ہے, یا وہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ میں نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ تو اس کا آپ جائزہ لیتی رہیں. بس جتنا آپ اس کا جائزہ لیتی رہیں گی, جتنا اس کا ظہور ہوتا چلا جائے گا, وہی آپ کو ایک مکمل مسلمان بنائے گا.
چیز تو میرے اندر رہے گی
نہیں, وہ باہر, اندر کی کوئی چیز کبھی اندر نہیں رہتی, وہ باہر نکلنا شروع ہو جاتی.
نیت تو میری اندر ہے نا.
نہیں, نیت نیت نہیں, بلکہ یہ بات کہ مجھے اپنے دل کی طہارت کو زیادہ سے زیادہ قائم رکھنا ہے اپنے ظاہر میں, یہ ہے نا احکام کا میسج. یعنی میرے دل کے اندر جو طہارت, اللہ میاں احکام کی پوری بات جو ہے اس کو بیان کیجئے کہ تم ان چیزوں کو ظاہر میں اختیار کرو, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں طہارت پیدا ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علت و معلول کا رشتہ دونوں میں ہے, تو جو آپ کے اندر ہے وہی آپ کے باہر آئے گا. اور اس باہر آنے کے عمل کو فطری طور پر جاری رہنے دیجئے, یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک باہر ایک نقشہ بنا کے اس کو لانا چاہیں گی, پھر تو وہی احکام اور فقہ بننی شروع ہو جائے گی. وہ احکام اپنا لیجئے جو احکام دین میں بیان کیے گئے ہیں, باقی چیزوں کو اندر سے خود پھوٹنے دیجئے. اور یہ جو تصادم اس وقت آپ بیان فرما رہی ہیں وہ موجود ہے, وہ ایک حقیقت ہے. اور یہ تہذیبوں کی تاریخ میں جب بھی کبھی اس طرح کا تصادم وجود میں آیا تو یہ دونوں رویے اس میں پیدا ہو جایا کرتے ہیں. یعنی بعض لوگ کسی آنے والی تہذیب کی ہر چیز کو فوراً اپنا لیتے ہیں, اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس میں رد عمل کی نفسیات میں چلے جاتے ہیں اور بہت ایکسٹریم پر کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے ہمیشہ. جناب انشاءاللہ اگلے جمعے کو بشرط زندگی.